إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قابل احترام اور بہنوں پچھلے دروس میں بچوں کو دین کی باتیں کیسے سمجھائیں اس عنوان کے تحت کچھ بنیادی اصول تعلیم و تربیت کے ہم نے دیکھے ہیں ان اصولوں کی رعایت بچوں کو دین آسانی سے سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور والدین کے لیے بھی اور اسی طرح سے خصوصاً دین کی تعلیم دینے والے اساتذہ کے لیے معلمین اور معلمات کے لیے بھی ان اصولوں کی رعایت ان کی تعلیم کو بہتر طور پر کامیاب کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ اصول صرف بچوں کے لیے نہیں ہیں، یہ اصول صرف بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ بڑوں کے لیے بھی یہ اصول مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ الغرض یہ اصول دین کی تعلیم دوسروں کو دینے کے اعتبار سے کامیابی کے لیے مددگار اصول ہیں۔ پچھلے دروس میں بعض باتیں ہم نے اس سلسلے میں دیکھی تھیں، آج اسی سے آگے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہم اگلا نقطہ، اگلی بات، اگلا اصول دیکھیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج ہمارا اس عنوان کا آخری درس ہوگا۔ نمبر 12، قصوں کے ذریعے نصیحت کرنا۔ بچوں کے لیے ہر ایک کا یہ تجربہ ہوگا کہ جیسے ہی کوئی کہانی یا قصہ سنانے کی بات آتی ہے بچے سب کام چھوڑ کے اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف بچے بلکہ عوام میں بھی اس چیز کا شوق اور ذوق ہوتا ہے، اس لیے کہ قصوں میں ایک کشش ہوتی ہے، ایک تجسس ہوتا ہے۔ کسی کا واقعہ بیان کرنا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس اعتبار سے بچوں کو تربیت دینے میں قصوں کا بہت ہی اہم رول ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بدقسمتی سے آپ دیکھیں گے قصوں کے نام پر جھوٹی کہانیاں اور ایسے قصے جو ذہنی طور پر بچوں کو غیر اسلامی چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ معاشرے میں عام ہیں۔ چاہے وہ گھر میں بزرگوں کا بچوں کو کہانیاں سنانا ہو یا اسی طرح سے اسکول میں یا گھروں میں بچوں کا کہانی کی کتابیں پڑھنا ہو یا اسی طرح سے انٹرنیٹ یا ٹیلی ویژن پر بچوں کا کہانیاں اور قصے اور اس طرح کے نیٹورک، کارٹون نیٹورک وغیرہ پر اس طرح کی چیزیں دیکھنا، بچوں کو قصے کہانیوں میں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے معاملہ یہ ہے کہ ان تمام وسائل میں عموماً یا تو قصے کہانیاں جھوٹے ہوتے ہیں یا پھر ان کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بچوں کے اخلاق بلکہ ان کے عقیدے کو بھی بگاڑنے والی ہوتی ہیں۔ جادو والی کہانیاں کہ فلانا جادوگر تھا، فلانا بچہ تھا، فلانا اس کے پاس جادو کی چھڑی مل گئی، پریاں، جنات کو کیسے قابو کیا جائے، فلان کے ہاتھ میں چراغ مل گیا تو اس نے ایسا ایسا کیا، یا اسی طرح سے
بہت ساری فلمیں یا کارٹون وغیرہ میں بچوں کا شرارت کرنا اور کامیاب ہونا، یا ان کا سستی کرنا، یا ان کا زندگی کے اصولوں سے انحراف کرنا، یا لوگوں کو ستانا، چال بازی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اس طرح کی چیزیں آپ کو ان چیزوں میں عام طور سے ملیں گی۔ قصے کہانیوں میں آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ ملیں گی۔ ایک آدھ قصے سے بچے کی زندگی بدلتی نہیں، لیکن اگر یہ معاملہ مسلسل ہو، بچہ ایک چیز مسلسل دیکھ رہا ہو، مسلسل پڑھ رہا ہو، مسلسل سن رہا ہو، اس سے اس کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے والدین کو چاہیے اور بچوں کے مربی کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایسے قصے سنائیں جن سے ان کے عقائد اور ان کے اخلاق کی تربیت ہو۔ خوش قسمتی سے اسلام کا علمی سرمایہ اس سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے، بلکہ آپ سے پہلے نبیوں کے واقعات، اسی طرح سے صحابہ کے واقعات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اور اسی طرح سے صالحین کے واقعات آپ کو قابل اعتماد ذرائع سے مل سکتے ہیں۔ خود اگر آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ بھی کریں تو بخاری میں، مسلم میں، سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، دارمی اور اسی طرح سے اور کتابیں ہیں، ان میں آپ کو بہت سارے واقعات سلف کے ملیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ملیں گے۔ بلکہ بعض علماء نے خاص طور سے ان قصوں کو ایک جگہ جمع بھی کیا ہے جو معتبر حدیث کی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ قصوں کا اصل مقصد صرف قصہ گوئی نہیں ہے، آؤ کہانی سنو، آؤ قصہ سنو، دلچسپی، شروع ایسے ہوا اور ختم ایسے ہوا، نہیں۔ قصے کیوں ہیں؟ قصے لوگوں کے لیے نیکی میں ترغیب بنتے ہیں، برائیوں سے ترغیب یعنی بچنے کا راستہ بنتے ہیں۔ ایک انسان جب دوسرے کی زندگی میں دیکھتا ہے کہ کس طرح سے مشکلوں کے باوجود وہ دین پر جمع رہا اور کامیاب ہو گیا، تو اس کے دل میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ڈرتا ہے کہیں وہ پہلا نہ ہو۔ اگر اس سے پہلے کسی نے ایک کام کیا ہے اور کامیاب ہوا ہے تو اس میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے رول ماڈل تلاش کرتے ہیں، بچوں کو اسوے اور نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں نئے نئے آئے ہیں، ان کو نہیں معلوم یہاں کیسے جینا چاہیے، کیا صحیح کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ ان کو اپنے سے پہلے کسی اسوا کی ضرورت ہوتی ہے جس کو دیکھ کر وہ جئیں، جس سے محبت کریں، جس کی عزت کریں۔ ایسے رول ماڈل ان کے سامنے اگر ہم نہ رکھیں تو کسی نہ کسی کو بنا لیتے ہیں۔ کسی فلم سٹار کو بنا لیں گے، کسی اسپورٹس مین کو بنا لیں گے، رشتہ داروں میں سے کسی کو بنا لیں گے۔ بہت سے بچوں کے لیے ابتدائی مرحلے میں، جب تک کہ ان کے پاس سمجھ نہیں آتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، استاد کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو انبیاء اور صالحین سے متعارف کرائے، ان کے سامنے قصے بیان کرے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی، اب دیکھیں قصے کس طرح سے ان کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور کیا مقصود ہے اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما کلب یطیف برکیت قد کاد یقتلہ العطش۔ ایک دور کا واقعہ ہے، ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک کتا ایک کنویں کے اطراف چکر کاٹ رہا تھا، قد کاد یقتلہ العطش، حال اس کا پیاس سے یہ تھا کہ گویا پیاس اس کو مار ڈالے گی، پیاس سے مر جائے گا، اتنی سخت پیاس اس کو لگی تھی۔ فرماتے ہیں اذ ارأته بغی من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک بغی من بغایا، میں نے خاص طور سے اسی لیے یہ قصہ بیان کیا تاکہ ایک اور اصول آپ کے سامنے آئے، بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت، اس نے اس کتے کو دیکھا۔ اب یہاں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ یہ بچوں کے سامنے کہیں ایک زانیہ عورت، فوراً بچے آپ سے پوچھیں گے زانیہ کس کو کہتے ہیں۔ لہذا آپ کو اس طرح کے واقعات میں اگر یہ واقعہ آ جاتا ہے کہیں سے تو آپ کو اس کی تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں آپ تفصیل اس کی بیان نہیں کر سکتے کہ زانیہ کے معنی کیا ہے، ان کی عمر وہ نہیں ہے۔ یہاں آپ کو پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ ان کے سامنے ایسی احادیث، ایسے قصے بیان نہ کریں جس میں کوئی ایسی بات ہو جو ان کی عمر کے مطابق نہ ہو، اگرچہ وہ بھی بتا سکتے ہیں لیکن بہت سے بچوں کے لیے وہ چیز سمجھانا آپ کے لیے دشوار ہوگا۔ تو آپ ایسے قصوں سے پرہیز کریں جن میں اس طرح کی کوئی بات آتی ہو جو بات کی عمر کے لیے، جو اس عمر میں ان کو نہیں سمجھ پائے گا۔ دین صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، دین بڑوں کے لیے بھی ہے، اور صرف بڑوں کے لیے نہیں بچوں کے لیے بھی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہر طبقے کی رعایت کے لیے دین میں باتیں ہوں گی، لیکن آپ ایک طبقے کی بات دوسرے کے سامنے اگر بیان کریں جو اس کے لیے خاص ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو بات کی عمر کی باتیں ہیں، بیوی شوہر کے معاملات ہیں، آپ بچوں کے سامنے بیان کریں اگر تو یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ لہذا آپ کو قصہ پہلے خود پڑھ لینا چاہیے، آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی ایسا قصہ تو نہیں ہے، ایسی بات تو نہیں ہے جو اس کی عمر کے مناسب نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پڑھ رہے ہیں کہ اگر شوہر ہے بیوی کو بلاتا ہے اگر تنور پر بھی ہے تو اس کے پاس آ جائے، یا الی آخری اس طرح کی حدیثیں جو ازدواجی زندگی کے تعلق سے ہیں۔ اب اگر آپ بچوں کے سامنے باتیں بیان کریں گے، ان کی عمر ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو بعض اوقات ماں باپ ایسی حدیثیں بیان کرتے، ایسی آیتیں بیان کرتے بچوں کے سامنے جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور پھر سمجھاتے وقت میں خود ہی شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیسے سمجھائیں۔ یاد رکھیں، آپ کے پاس حسن انتخاب ہونا چاہیے، آپ کو صحیح ڈھنگ سے باتوں کو چن کے ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جیسے غذا میں آپ رعایت کرتے ہیں، ایسی غذا ان کو نہیں دیتے ہیں جو وہ ہضم نہ کر پائے۔ دودھ کے وقت میں دودھ، اور روٹی کے وقت میں روٹی، اور گوشت کے وقت میں گوشت۔ اس کی ہر ایک کی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے اعتبار سے مناسب غذا آپ کو دینی چاہیے۔ تو یہاں آپ اگر مان لیجئے یہ قصہ آپ کو بیان ہی کرنا ہے یا کتاب میں آ گیا، تو آپ بجائے اس کی یہ بغایا زانیہ اس کا ترجمہ کرے بغی میں بغایا، آپ کہیں بری عورت۔ بری عورت میں ان کے لیے کوئی تعجب کی چیز نہیں، بری عورت تھی وہ، اس کی تفصیل نہیں پوچھیں گے کہ کیسی بری عورت۔ تو آپ کہیں کہ ایک کتا ایک کنویں کے اطراف چکر کاٹ رہا تھا اور پیاس سے اس کا حال یہ تھا کہ مر جائے گا، اتنی پیاس اس کو لگی تھی۔ تو بنی اسرائیل کی ایک بری عورت وہاں سے گزری، اچھی عورت نہیں تھی وہ، بری عورت تھی۔ فنزعت موقعہا، تو اس نے اس کتے کو دیکھا تو اس نے اپنا موزہ جو چمڑے کا موزہ تھا وہ اتارا۔ فاستقت له به، اور کنویں میں اتر کے اس چمڑے کے موزے میں وہ پانی بھر کے اس میں اوپر لائی۔ فسقته اياه، اور اس عورت نے اس کتے کو وہ پانی پلایا جو اس نے چمڑے کے موزے سے کنویں میں جا کے لے کر آئی تھی۔ فغفر لها به، فغفر لها به، تو اس عورت کی اس ایک نیکی کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس میں ایک واقعے میں کئی باتیں ہیں۔ بچوں کو آپ کو ایجوکیٹ کرنے آنا چاہیے، آپ یہ سنائیں، آپ اس کے بعد کہیں بتاؤ اس قصے سے تم نے کیا سیکھا۔ تو اب بچے اپنے اپنے طور پر بہت ساری باتیں بیان کر سکتے ہیں، ان کی ساری باتیں سننے کے بعد اگر وہ صحیح بات کرتے ہیں، کوئی ایک بات جسے جانوروں کو پانی پلانا چاہیے، یا کوئی بچہ کتے پالنا چاہیے، غلط بھی بول سکتا ہے وہ، آپ کہیں نہیں اس حدیث میں وہ بات نہیں ہے، اس حدیث میں یہ نہیں کہ وہ اس عورت کا کتا تھا یا اس نے اس کو پالا تھا، وہ ایک اجنبی کتا تھا، تو اس حدیث سے یہ بات نہیں نکلتی کہ ہم کو کتے پالنا چاہیے۔ پھر کیا نکلتا ہے اس میں، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دیکھو اس میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک انسان کو دوسروں کے دکھ درد کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھنا چاہیے، نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، نہ صرف جانور عام جانور جن کو ہم پالتے ہیں بلکہ ایسے جانور بھی جو اجنبی جانور ہیں، اگر انسان کو دکھائی دے کہ وہ کسی تکلیف میں ہے تو اسلام اتنا اچھا دین ہے، اب آپ اس کے دل میں بات ڈال رہے ہیں، ایک طرف تو یہ ڈال رہے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کتنا اچھا دین ہے، اسلام سے محبت اس کے دل میں آنا چاہیے، اللہ سے محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور دین اسلام سے محبت، قرآن سے محبت، صحابہ سے محبت، اس کے دل میں باتیں آنا چاہیے کہ دیکھو اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ جو جانوروں سے اچھا سلوک سکھاتا ہے، اور اس عورت نے کیا کیا، وہ بری عورت تھی، وہ بری عورت تھی لیکن اس نے اس کتے کو جب دیکھا تو اس کو رحم آیا، وہ کنویں میں اتری اور اس نے اپنے موزے میں وہ پانی بھر کر لائی اور اس کتے کو پلایا، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر برا بھی ہو تو کچھ نہ کچھ بھلائی اس میں ہوتی ہے، کوئی انسان پورا برا نہیں ہوتا ہے، اس میں کچھ بھلائی ہوتی ہے، لہذا کسی کو تم ایسا ناراض ہو جاؤ تو پورا برا اس کو مت مانو، اگر تمہارا کوئی دوست ہے یا کوئی ہے اس میں برائی اگر ہے اچھائی بھی اس میں ہوگی، تو کسی کو ایک دم ہی برا نہیں ماننا چاہیے، برے انسان سے بھی بھلائی کی امید ہو سکتی ہے، لوگوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے، اس عورت نے اس کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالی نے اس کی اس نیکی کے بدلے اس کی مغفرت کر دی، دیکھو کتنی بڑی بات ہے، کبھی کبھی کوئی ایک نیکی بھی انسان کی معافی کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ اللہ نے، وہ بری عورت تھی اللہ نے اس کو معاف کر دیا، کس وجہ سے، ایک جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، تو دیکھو انسان برا بھی ہو کبھی کبھار ایک اچھی بات وہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا نیکیوں کا قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا اچھا ہے، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ چاہے تو ایک نیکی کے بدلے بھی معاف کر دے، تو کوئی نیکی ایسی انسان سے ہو جائے جو اللہ کو پسند آئے، تو یہاں پر آپ اس کو بتا رہے ہیں اللہ کیسا رحیم ہے، وہ نیکیاں قبول کرتا ہے، برے لوگوں کی نیکی بھی اللہ قبول کرتا ہے، اللہ دیکھو کتنا اچھا ہے، اور دیکھو انسان کی ایک نیکی سے بھی مغفرت ہو سکتی ہے، اور دیکھو ایک انسان برا ہے لیکن جانور سے اچھا سلوک کر کے بھی وہ جنت میں جا سکتا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے رسول ہیں، دیکھو آپ نے ہم کو سکھایا جانوروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، آپ نے ایک واقعے سے اللہ رب العالمین نیکیوں کا قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے یہ بھی سمجھایا، آپ نے بتایا اسلام دیکھو کتنا اچھا دین ہے جس میں ایسی ایسی اچھی اچھی باتیں سکھائی گئی ہیں، اور دیکھو اسلام جانوروں سے جب اچھا سلوک سکھاتا ہے تو انسانوں سے کتنا اچھا سلوک بتاتا ہے، انسانوں کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے اسلام، جب جانور کتا ہے کاٹتا ہے بھونکتا ہے، ایسے جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے تو انسانوں سے کتنا اچھا سلوک ہوگا، آپ ایک ایک کر کے اس کو اس کے دل میں اللہ، رسول، اسلام، قرآن، صحابہ، سلف، مسلمان، ان کے لیے آپ محبت ڈالیں، بنیاد سے اس کو اسلام سے جوڑیں آپ، کیوں، میڈیا برین واش کر رہا ہے، اسلام اچھا نہیں، مسلمان اچھے نہیں، اسلام میں اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے، اسلام کے احکام ایسے ہیں، ظالمانہ ہے، وحشی ہے، مسلمان درندے ہوتے ہیں، الی آخرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں غلط غلط باتیں، بچے کی بیس آپ پکی کریں، اس کا بیس آپ پکا کریں، اس کے دل میں بات پہلے دن سے ڈال دیں، جب محبت بیٹھ جائے گی بعد میں باتیں سنے گا نہیں مانے گا، کیوں، اس کے پاس نہ صرف یہ کہ محبت دل میں ہے بلکہ اس کے پاس دلائل بھی ہیں، آپ کو ایک ایک واقعے سے اس طرح سے اخلاقی تعلیمات اس کو دینی ہے، لیکن اس کی کس کے اطراف گھومیں گے آپ کی باتیں، ایک تو یہ کہ واقعی اس میں جو اخلاقی یا دینی یا جو بھی بات اس میں آتی ہے وہ آپ اس کو بتائیں گے، دوسرا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سے وہ جڑ جائے، اللہ اچھا ہے اس کے دل میں آئے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے, صحابہ کتنے اچھے, اسلام کتنا اچھا, قرآن کتنا اچھا. آپ اس کے دل میں یہ بات پیدا کریں تاکہ اگر باہر جا کے کوئی غلط بات اگر اسلام کے بارے میں سنے تو اس کے قدم ڈگمگائیں نہیں. یہ بہت ضروری ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو قصوں کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کی جائے. نمبر 13, عملی طور پر اعمال کا طریقہ سکھانا. بچوں کو آپ تھیوریٹیکلی بتائیں, دیکھو نماز کے لیے پہلے کھڑے ہونا چاہیے, اس کے بعد ہاتھ اٹھانا چاہیے کندھوں تک, اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں گے, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے, باندھیں گے سینے پر اور کلائی پکڑیں گے یا پھر بازو پر رکھیں گے, اس کے بعد یوں کریں گے یوں کریں گے یوں کریں گے, وضو کریں گے, پانی لیں گے, پانی دائیں طرف رکھو یا ٹیپ کے نیچے نل کے نیچے بیٹھیں گے, تو اس کے بعد ہاتھوں میں پہلے پانی لیں گے, پہلے گٹھوں تک دھوئیں گے, اس کے بعد پانی لیں گے چلو سے, اس میں کلی بھی کریں گے, ناک میں پانی ڈالیں گے, بائیں ہاتھ سے ناک سنکیں گے, دائیں ہاتھ سے پانی لیں گے, پھر اس کے بعد چہرہ دھوئیں گے پورا, پیشانی سے لے کر ٹوڑی تک اور ایک کان کی رو سے ادھر سے ادھر تک دوسرے کان تک پورا دھلنا چاہیے, اس کے بعد کوہنی تک پورا ہاتھ دایاں دھوئیں گے, اس کے بعد بایاں دھوئیں گے, اس کے بعد سر کا مسا کریں گے, پیشانی سے لے کر نیچے پیچھے جہاں تک گدی ہوتی ہے وہاں تک ہاتھ جائے گا, پھر واپس لے کر آئیں گے. بچہ کہے گا ہاں لیکن کیا, اس کو نہیں سمجھا, آپ اتنا تیزی سے نکل گئے. انسان دیکھیے, ایک معلم کو طالب علم کی رفتار سے چلنا چاہیے, چرواہا بکریوں کی رفتار سے چلتا ہے اپنی رفتار سے نہیں. قافلے کا قائد قافلے کی رفتار سے چلے تو قائد ہے, ورنہ وہ تنہا رہ جائے گا, نکل گئے آگے ہو تو قائد کہاں رہا, وہ لیڈر کہاں رہا قوم کا. لیڈر کو قوم کی رفتار سے چلنا پڑتا ہے, ان کو دیکھ کے ان کی رفتار دیکھنی پڑی, کتنا دوڑ سکتے ہیں کتنا چل سکتے ہیں, بچے کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے. اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بچے سمجھتے کیسے ہیں, دیکھ کے, آپ ان کو کر کے بتائیں. بہت سے اعمال جو پریکٹیکل ہیں آپ ان کو کر کے بتا, دیکھو یہاں پہ لاؤ پانی, ہاں دیکھو بیٹھو یہاں پہ, دیکھو ادھر میں تم کو ابھی وضو کر کے بتاتا ہوں یا بتاتی ہوں, یہ لیا پانی اس طرح سے کی کلی, یہ دونوں ہاتھ دھوئے, یوں کیا یوں کیا, چہرہ دیکھو یہاں سے یہاں تک دیکھا, یہاں پہ دیکھو سب, یہاں پہ دیکھو. آپ کو ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے. بعض وقت تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے پیچھے باتیں بھی کرتے ہیں, آپ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں, آپ ان کو اپنی طرف متوجہ کریں, یہاں دیکھو نام لے کے پکارا اس کو, فلاں زید فلاں یہاں پہ احمد یہاں دیکھو, آپ فوراً اس کا نام لے فوراً دیکھتا ہوں آپ کی طرف, تو آپ پھر بتائیں ان کو اس طرح سے عمل کرتے ہیں. عملی تعلیم یاد رہتی ہے, عملی تعلیم یاد رہتی ہے, صرف سنی بات اتنی یاد نہیں رہتی, دیکھی ہوئی چیز یاد رہتی ہے, زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, اور ظاہر بات ہے کرنے کا کام دیکھ کے سمجھ میں آئے گا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وصلوا كما رأيتموني أصلي, وصلوا كما رأيتموني أصلي, اور تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے, دیکھا ہے آپ نے ان کو دکھایا ایسے نماز پڑھتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آپ چڑھے اور آپ نے نماز کے لیے ہاتھ باندھے نماز شروع کی, اور جب سجدوں کا وقت آتا تو آپ منبر کے نیچے ہو کے اس کی جڑ میں سجدہ کرتے ہیں مسجد کے اندر, اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم میری نماز سیکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال کر کے دکھائے ہیں. یہ تعلیم کا ایک بہت ہی اہم طریقہ ہے, خصوصاً وہ اعمال جو آدمی کو بچوں کو سمجھنے میں مشکل ہو کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے. تو آپ ایون کالج میں آپ دیکھیے پریکٹیکلز بھی ہوتے ہیں, جب بچہ خود سے اس کو دیکھتا ہے ہاں ایسے ہوتا ہے, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, بایولوجی ہے, پریکٹیکل کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. تو آپ نے خود کر کے دکھایا، پھر کسی بچے کو بلایا، کہا کرو نماز پڑھ کے بتاؤ، وضو کر کے بتاؤ، اس نے کیا، سارے بچے اب اور دھیان سے دیکھیں گے، میرا بھی نمبر آ سکتا ہے، میرا بھی نمبر آ سکتا ہے، تو اور دھیان سے دیکھیں گے، تو جب دیکھیں گے سیکھیں گے، اور پھر آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا. عملاً تعلیم دینا بھی تعلیم کے بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. اس تعلق سے ایک حدیث بطور مثال ذکر کر رہا ہوں، ورنہ بہت ساری حدیثیں اس باب میں ہیں. عن عمار رضی اللہ عنہ فی التیمم، حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے تیمم کے باب میں ایک حدیث ہے. تیمم کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کو وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی نہ ملے، نہ مل سکے، ممکن نہ ہو بظاہر، یا آپ کی حالت ایسی ہو کہ آپ پانی ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کر سکتے کسی ضرر اور نقصان کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں آپ دھول پر، مٹی پر تیمم کر سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما کان یکفیک ھکذا، تمہارے لیے اتنا ایسا کرنا ہی کافی ہے. فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض ونفخ فیہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھی، زمین پر ماری، ونفخ فیہما، اور جو دھول لگی تھی ہاتھ میں اس کو پھونک دیا. ثم مسح بهما، پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو وجہہ وکفیہ اپنے چہرے پر پھیر دیا، اور دونوں کفین جو آپ کی کلائی سے بات کا حصہ ہوتا ہے نیچے کی طرف انگلیوں کی طرف، کلائی تک پورا ہتھیلی اور اس کی پشت، اس کی پیٹھ، آپ کی پام اور اس کے بالمقابل حصہ، پورا ہاتھ، اس پہ کیا کیا، ایک دوسرے کو اس طرح سے آپ نے اس پر ملا. تو اس طرح سے تیمم کیا جاتا ہے، ایک ہی ضرب اور چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور ان کی پشت، بیک آف دا پام. تو یہ جو ہے پورا آپ نے اس طرح سے تیمم کیا، یہ کافی ہے، آپ نے کر کے بتایا. صحابی ہیں، بڑی عمر کے ہیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے تیمم سکھا، کہا انما کان یکفی، کہا کردہ تمہارے اتنا ہی کافی تھا، تو آپ نے کر کے بتایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو عمل کر کے دکھانا چاہیے. بہت سارے اعمال جو مشکل ہوتے ہیں آپ ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں تو انشاءاللہ ان کی سمجھ میں زیادہ آسانی سے آئے گا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو ایک اصول تعلیم کا یہ بھی ملا کہ اعمال ان کو کر کے دکھائے جائیں. نمبر 14، جنت کا شوق اور جہنم کا خوف دلانا بچوں کو. یہاں ایک بات یاد رہے کہ جہنم کا خوف اتنا زیادہ نہ دلایا جائے کہ بچہ خوف نہ ڈر جائے، ایک دم گھبرا جائے، رات کو ڈر ڈر کے اٹھ رہا ہے، آپ نے اتنا جہنم سنا دیا اس کو، جہنم میں سانپ ہے، بچھو ہے، یوں کاٹیں گے، یوں مرے گا آدمی، ایسا ہوگا، جلے گا اس کو. اس کی عمر وہ نہیں ہے، اس کی عمر ایسی نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ اس کو بیان کریں کہ وہ گھبرا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو کہ اللہ کیوں ایسا کرتا ہے. بچے بہت نازک ہوتے ہیں. آپ کو جہاں جہنم آپ بتائیں، آپ کو اللہ کی رحمت بھی بتانا چاہیے. جنت کے بارے میں آپ کو یہاں پر جنت دیکھیے، ایک ایک پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد تفصیل سے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں جنت اور جہنم کے معاملے کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الجنت اقرب الى احدکم من شراك نعلیہ والنار مثل ذلك، جنت بہت زیادہ قریب ہے تم سے، اتنی زیادہ قریب کہ تمہاری جوتیوں کے تسمے، لیس، شو لیس، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. والنار مثل ذلك، اور جہنم کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، جہنم بھی اسی طرح تم سے قریب ہے. اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. کیا بتانا چاہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اگر تم سے کوئی نیکی ہو جائے، اگر اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس پہ تم کو جنت دے سکتا ہے. اگر تم سے، اب اس کی مثال پچھلی گزر چکی، بری عورت ایک نیکی کی اللہ نے قبول کر لیا معاف کر دیا، اللہ ایسا رحیم ہے. اور جنت اتنی قریب ہے، جنت بہت مشکل نہیں ہے، آدمی اچھے اچھے کام کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس میں سے اگر کچھ بھی قبول کر لے، اللہ کو پسند آ جائے، اللہ جنت دے سکتا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہے تو دے سکتا ہے. لیکن یاد رکھو جہنم کا بھی معاملہ بڑا سنگین ہے. ایک عورت دیکھو، اس نے بلی کو باندھ کے رکھا اور اس کو کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، اس کو کھلا بھی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی غذا خود تلاش کر لے، وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی. اسلام دیکھو کیسا دین ہے، جانور کے ساتھ ظلم کو بھی اسلام برا بتاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اس عورت کے اوپر، اس نے جانور کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، وہ عورت جہنم میں چلی گئی. والنار مثل ذلك، جہنم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی برا کام ہم سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے، اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال سکتا ہے. برائیوں سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ، یعنی جہنم جیسی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے دوڑنے والا سو گیا ہو، اور جنت جیسی کوئی اور چیز میں نے نہیں دیکھی کہ اس کی طلب کرنے والا سو گیا. جب انسان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو وہ چیز اس کی نیند اڑا دیتی ہے، اور جب کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو وہ چیز بھی انسان کی نیند، شوق کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی ہے. کل پلا انعام ملنے والا ہے، رات بھر سوچ رہا ہے کیسے ہوگا، کیا ملے گا، کتنی عزت ہوگی اسکول میں، کالج میں. تو انسان شوق کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے، یعنی اسی چیز میں کھویا رہتا ہے، بے فکرا نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو کل جو ہے اس کو انعام ملنے والا ہے اور میں اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے. انسان کا دل اس چیز سے جڑا رہتا ہے. کل نقصان ہے، کوئی آپریشن ہے یا کوئی وہ سزا ہے، کورٹ میں اس کا کیس ہے یا پھانسی، اس کو نیند آئے گی نہیں، گھبرا جاتا ہے انسان، فکر میں پریشان ہوتا ہے، قرض ہے، انسان پریشانی کچھ ہوتی ہے. واقعی اس کے قلب سے جڑی رہے تو آدمی کا دل اسی میں سوچتا رہتا ہے، اور آدمی اس کا اپنا ذہن اسے ہٹا نہیں پاتا ہے. جتنی زیادہ سنگین چیز ہوتی ہے اتنا زیادہ قلبی تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے، جتنا زیادہ یقین ہوتا ہے اتنا زیادہ اس میں انہماک اور اس میں آدمی کا انوالومنٹ ہوتا ہے. اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا، اور یہ حدیث طبرانی نے بھی روایت کی ہے الاوسط میں، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو روایت کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جنت جہنم کی ترغیب اور ترہیب دے دیتے، جنت کا شوق دلاتے اور جہنم سے ڈر پیدا کرتے. یہ دونوں چیزیں انسان کی شخصیت کو بیلنس کرتی ہیں. لیکن یہاں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک عام انسان 30-40 سال کی عمر میں ہے، بہت سارے گناہ اس کے ہیں، شہوات غالب ہیں اس کے اوپر اور وہ مکلف ہے. بچہ 10 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اس کے گناہ بھی نہیں ہیں، اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اگر کچھ بھول ہو جائے اس سے، چوری کر لے مثلاً، تو سزا بھی نہیں اس کے اوپر اور گناہ بھی نہیں ہے. اب آپ اس کو اتنا ڈرا دیں کہ سائیکولوجیکلی وہ ایک دم ٹیریفائڈ ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت پڑے، اس کو نیند ہی نہیں آ رہی، روتا رہتا ہے اور رات میں گھبرا کے اٹھتا ہے، کہتا ہے جہنم میرے خواب میں آئی. آپ اتنا نہ ڈرائیں اس کو، آپ موٹا موٹا اس کو بتائیں کہ دیکھو جیسے سزا ہوتی ہے دنیا میں، سزا ملتی، لوگ جیل میں جاتے ہیں، جہنم تھوڑی اس سے زیادہ سخت ہے. ہاں جہنم اس سے سخت ہے، اس کی تفصیل تم کو جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن جہنم میں آگ ہے، آگ میں تم ہاتھ ڈالنا پسند کرتے ہو؟ نہیں. لہذا جو انسان گناہ کرے گا وہ آگ میں جائے گا. بس اس کو تھوڑا موٹا موٹا آپ ڈرائیں بس. لیکن بار بار جہنم 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 اس کو آپ نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمر اس کی ایسی نہیں ہے کہ وہ اتنی چیزوں کو جھیل پائے. ہاں جنت کا شوق آپ اس کو خوب دلائیں، اس لیے کہ ابھی اس کے گناہ نہیں ہے، اس کو آپ نیکی کی طرف لے جائیں، رغبت دلائیں، جنت کے انعامات اس کو سمجھائیں، کھانے پینے کی چیزیں جو اس کی رغبت کی چیزیں ہیں آپ وہ بیان کریں، تو یہ چیز محرک بنتی ہے. مستقبل میں، فیوچر میں انعام کا شوق انسان کو عمل کراتا ہے. دیکھو بیٹا تم یہ کرو گے، فلاں نیکی کے اوپر جنت میں محل ملتا ہے، فلاں نیکی کے اوپر جنت میں تاج پہنا جائے گا قرآن اگر یاد کرو گے، تو فلاں چیز کرو گے تو اللہ دوسروں کے عیب چھپاؤ گے، اللہ تمہارا عیب چھپائے گا. قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں آپ اس کو بتائیں، تاکہ آپ نہ بھی رہیں، کوئی دیکھنے والا نہ بھی رہے، تب بھی اللہ کے خوف سے اور برے انجام کے خوف سے وہ بچہ برائی سے رکنے والا بنے. اور چاہے دنیا میں نام ہو یا نہ ہو، اکیلا بھی ہو تو وہ نیکی کرنے والا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انعام ملنے والا ہے. ٹھیک ہے، اتنی جلدی اس کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ بچے بکریوں کی طرح ہوتے ہیں، سامنے جو ہیں وہی ان کے سامنے ہیں، فیوچر کا کانسیپٹ اتنا پاورفل نہیں ہوتا ہے. اسی لیے بچے کیا کرتے ہیں، ابھی چاہیے. نہیں بیٹا، آئندہ دلائیں گے تم کو، نہیں مجھ کو ابھی چاہیے. تو یہ جو چیز ہے بچوں میں، ان کی جبلت میں ہے، ان کی انسٹنکٹ میں ہے، فوری طور پر لذت چاہیے. فیوچر میں اس کو آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا، آپ کو تربیت دینی پڑے گی. اور تربیت سے یہ ممکن ہے کہ انسان آج کی لذت کو کل پر ٹالے، اور کل کے نقصان سے آج ڈرے. کیوں؟ آپ دیکھیے کتا، راستے پر آپ کتوں کو دیکھیے، ایک ہڈی کے لیے دونوں لڑ رہے ہیں، آپس میں غرا رہے ہیں، کوئی قریب بھی جائے تو بھونکتے ہیں، جو مل گیا اسی کو لے کر بھاگتے ہیں، کچھ سوچتے نہیں. لیکن وہی کتا اگر اس کو آپ تربیت دیں، قلب معلم جس کو کہتے ہیں، وہی کتا کیا ہوتا ہے، جا کے شکار کرتا ہے اور مالک کے پاس لاتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے. ٹرین ڈاگز بھی ہوتے ہیں، جب اس کو تربیت دی جاتی ہے تو کتا بھی اپنے جذبات پر قابو پانے والا بنتا ہے. یہ تو انسان ہے، یہ تو انسان ہے، انسان کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ لہذا آپ بچوں کو عادت ڈالیں اس کی، مستقبل جنت کے انعام کا شوق اس کو دلائیں. ہمیشہ آپ اپنے انعام کی اس کو رغبت نہ دلائیں. تم یہ کرو گے تم کو آئس کریم ملے گا، تم یہ کرو گے تم کو فلاں ٹافی ملے گی، تم یہ کرو تم کو فلاں ہاں گیند بال ملے گا کھیلنے کے لیے، بیٹ ملے گی. صرف دنیا کے انعامات نہیں، کبھی ایسا بھی کریں، ٹھیک ہے دنیا کے انعامات بھی دیں آپ ان کو، ان کا بچپن ان سے چھینے نہیں، ان کو بوڑھا مت بنائیے، لیکن آپ ان کو کبھی ایسا بھی کیجئے کہ بیٹا تم یہ کرو گے آخرت میں ملے گا، میں تم کو نہیں دوں گا، چلے گا تم کو، چلے گا. اس کو اللہ سے امید باندھنے والا بھی بنائیے. میں انعام دوں یہ زیادہ اچھا ہے یا اللہ سے لینا ہے تم کو بتاؤ؟ کبھی وہ کہے گا آپ دو، کبھی کہے گا تھوڑا سوچ کے کہے گا اللہ. اس کو عادت پڑے گی، ایک دو تین چار دس بار آپ نے کیا، کبھی آپ نے کہا نہیں اس مرتبہ میں نہیں دوں گا، اس مرتبہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ سے لو، تم صرف اللہ کے لیے کرو. کر سکتے ہو؟ ہاں. آپ کو بچوں کو اپنے سے اگری کرانا چاہیے، حکم نہیں، چل بھاگ یہاں سے، مجھ سے مانگتا رہتا ہمیشہ، جب دیکھے جب کچھ بھی کام کرتا ہاتھ پھیلاتا ہے فقیر کی طرح، نکل جہاں سے. نہیں، آپ اس کو بڑے کی طرح ٹریٹ کرو. آپ پوچھو اس سے، بیٹا دیکھو تمہارے پاس دو آپشن ہیں، ایک یہ کہ میں تم کو انعام دوں، ایک یہ کہ تم اللہ سے لو. لیکن اللہ کا انعام یاد رکھو مجھ سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے بہت اچھا دیتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے تم کو دے گا انشاءاللہ. تو تم کو میں نہیں دینا چاہتا، میں تم کو تربیت دینا چاہتا ہوں کہ تم صرف اللہ کے لیے عمل کرو. کر سکتے ہو؟ ہاں. اس کے لیے مشکل ہوگا، شروع میں نہیں بھی بولے گا وہ، ایک دو بار آپ اس کو چھوڑ بھی دیں، ٹھیک ہے لے لو، ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی، لیکن پھر کبھی آپ ایسا کرو نہیں، اس مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ نہیں تم صرف اللہ کے لیے کرو. ٹھیک، ہاں آپ اس سے کام کروائیں، اس کو نیکی کروائیں. تو اس طرح سے آپ ان کو ریسپیکٹ کیجئے، ترغیب دیجئے، ان کا اپنا ڈیسیجن ان کو لینے دیجئے۔ اکثر ماں باپ بچوں کو نہ صرف گود میں جسمانی اعتبار سے لیے رہتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ میں بھی بچوں کو گود میں ہی لیے رہتے ہیں۔ بعد میں جب وہ جوان ہوتے ہیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ بچوں کو فیصلہ کرنا سکھائیں، چننا سکھائیں، یہ گائیڈڈ سلیکشن ہونا چاہیے۔ آپ کی رہنمائی میں وہ چنے، لیکن آپ زندگی کے فیصلے کرنے لگائیں اس کو، تم کرو گے یہ، ہاں ٹھیک ہے کرو، ایسا کرو گے، ایسا کرو گے، ایسا کرو گے، نہیں ایسا میرے حساب سے یہ زیادہ صحیح ہے، تمہاری مرضی۔ تو اس کو رسک نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ ایسے معاملات میں آپ چننے کی تربیت دیجئے اور گائیڈ کیجئے کیسے چنا جاتا ہے۔ اکثر ماں باپ خود بھی نہیں کر پاتے ہی، کیونکہ ان کے ماں باپ نے تربیت نہیں دی ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ حیران و پریشان ہو جائے زندگی میں جا کے؟ تو بچوں کو تربیت دیجئے اور انہیں چننا سکھائیے۔ نمبر 15، غلط فہمی کے امکان کو وضاحت سے دور کرنا۔ بچوں کو جب آپ تعلیم دیتے ہیں تو آپ اپنی لہر میں بہتے چلے جاتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بچوں کو سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اور پورا پیج پڑھتے جا رہے ہیں، بچہ بیچ میں پوچھنا چاہ رہا، چپ، پورا پڑھنے دو پہلے، حالانکہ آپ مولوی صاحب سے پوچھتے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، آپ کسی اور کی بات کاٹنا ضروری سمجھتے ہیں فرض کے برابر۔ ہاں اکثر لوگ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی بات کر رہا ہے بیچ میں کاٹ دیں گے، اس کی بات سنیں گے نہیں، اپنی بات بولنا شروع کر دیں گے، اپنی بات بہن میری بات سنو۔ لیکن بچے اگر ان کی بات کاٹیں تو اتنا غصہ ہوتے ہیں جیسے کوئی ملک کے حاکم بیچ میں بولتا ہے۔ یاد رکھیں بچوں کو آپ دیکھیں ان کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے، اور آپ سوچیں ان کو کیا نہیں سمجھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو کلیریفیکیشن دینا چاہیے۔ آپ بات کرتے جا رہے ہیں اور اس کے اندر درمیان میں کوئی ایسی بات آئی آپ کو محسوس ہوا کہ شاید یہ بات اس کو سمجھ میں نہ آئے، تو آپ رک کے پوچھیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے ڈر کے کہے ہاں، کیونکہ نہ بولنے پہ پٹائی ہوگی، اتنا سمجھا کہ میں نہیں سمجھا۔ آپ پوچھیں بتاؤ کیا سمجھا، اور یہ ہٹلر کی طرح نہیں ہونا چاہیے، بتاؤ کیا سمجھا، بتاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھو، اب بس ایک ہی چیز باقی، کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ۔ آپ پوچھیں ان کو، ہاں دیکھیں گے تم کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، میں چیک کرنا چاہتا ہوں، اگر سمجھا تو سمجھنا چاہیے تم کو، بہت اچھی عقل، تم دھیان سے سنا۔ یہ بھی نہیں کہ آپ بچوں پہ لیبل لگائیں، جیسے دو بچے آپ کے ہیں آپ ان سے پوچھیں سمجھا، دیکھیں کس کو سمجھا، جو سمجھا ہوا عقل مند، جس کو نہیں سمجھا ہو بیوقوف، ختم۔ آپ اس نے لیبل لگا دیا، اس کی پیشانی پہ لکھ دیا آپ نے، ہاں پرماننٹ مارکر سے، بے وقوف۔ اب آپ جب ہٹیں گے وہاں سے، دوسرا جس نے جواب دیا ہے وہ کیا کہے گا، بے وقوف، تو بے وقوف ہے، اس کی پرسنالٹی کو آپ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اکثر زندگی میں یہ غلطی ہم کرتے ہیں کہ واقعات سے صفات اخذ کرتے ہیں، کسی نے ایک بار غلطی کی تو اس کو غلط بول دیتے ہیں ہم لوگ، ہمیشہ کے لیے وہ غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان زندگی میں غلطی بھی کرتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے، ہوتے 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 وہ اچھا انسان بنتا ہے۔ ایک آدمی زندگی میں غلط فیصلے بھی کرتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے۔ ایک آدمی کامیاب ہوتا ہے کسی معاملے میں، کسی میں ناکام بھی ہوتا ہے، ہوتے 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 زندگی میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک پیمانہ اس کا نہیں ہے۔ بچوں پہ لیبل نہ لگائیں، بے وقوف، یہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، یہ تھوڑا نادان ہے، یہ بچہ بڑا شرارتی ہے، یہ بچہ بات ہی نہیں سنتا۔ ایک بار نہیں سنا آپ بولے بات ہی نہیں سنتا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بچوں کو پوچھیں، دیکھیں گے کس کی سمجھ میں آیا، فلاں نے بتایا، فلاں نے نہیں بتایا، یا فلاں نے غلط بتایا، آپ کو اندازہ آئے گا کہ آپ کی بات بچوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ماں باپ بعض اوقات بچوں کو بلیم کرتے ہیں، اتنا سمجھا رہا تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، بیوقوف کہیں کہ، بچہ دل میں کہتا آپ کو سمجھانے آتا کیا، ہمارا قصور ہے کیا، یہ ضروری کہ ہمارا ہی قصور ہو، تمہارا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم سمجھا نہیں پائے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے، ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کو سمجھانے نہیں آ رہا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لہذا کوئی ایسی بات آئے جس سے ہم کو ڈر ہو کہ شاید ان کو نہیں سمجھا ہوگا، تو آپ اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو میں پھر سے سمجھاتا ہوں، اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ صبر ہے، پیشنس، اور اس کے ساتھ آدمی کی اپنی عقل مندی، ذہانت، وہ کتنا سمجھدار ہے۔ سمجھدار آدمی سمجھ پاتا ہے کہ لوگوں کو نہیں سمجھا، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہاں کہاں ہو سکتا ہے کہ ان سے سمجھنے میں مشکل ہو۔ بچوں کے بارے میں آپ پریزمپشنز نہیں ہونا چاہیے آپ کے، آپ پہلے ہی سے خوش فہمی مبتلا ہے، ان کو تو سمجھتا ہے نہیں، موٹے موٹے الفاظ بھی ان کو نہیں سمجھ پاتے بعض اوقات، مجھے اطلاع دو، اب اس کو اطلاع کی معنی معلوم نہیں، کہاں سے لاؤں پوچھ رہا ہے، جیب تلاش کر رہا ہے، سر میرے پاس نہیں ہے، کہاں سے لانا ہے، آپ اطلاع دو تو آپ کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایمان لاؤ، آپ کہاں سے لاؤں سر، اب ایمان لاؤ کا مطلب بتانا پڑے گا آپ اس کو، ایمان لانا، کھانا لانا، پانی لانا، اور کتابیں کاپی لانا، اور ایمان لانا، تو ایمان کہاں سے لانا؟ آپ دیکھیے ہم چیزیں سمجھتے ہیں لیکن بچہ نیا ہے، آپ کو پہلے سے سوچ کے رکھنا پڑے گا، اس کو نہیں سمجھے گا بائی ڈیفالٹ، مجھ کو اس کے لیے آسان کرنا پڑے گا۔ ایمان لانے کا مطلب کچھ اٹھا کے لانا نہیں ہوتا ہے، دل میں کچھ باتوں کو ماننا اور ان پر یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہوتا ہے، آپ کو بتانا پڑے گا، اتنا زیادہ آپ کو سمجھانا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ صحیح رنگ سے سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ایک اصول ہم کو ملتا ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جو انسان، جو شخص قرآن، اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھ لے، فلہ بہ حسنۃ، اس کو ایک نیکی ملے گی، اس پڑھنے کی بدولت اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنات بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا بدلہ اس کی طرح دس نیکیاں ہوتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ کیا سیکھے سے ہم؟ نمبر ایک، آپ نے اصل بات پہلے بیان کی، جو قرآن سے ایک حرف پڑھے گا اس کو اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، لیکن اللہ کا قاعدہ کیا ہے، ایک نیکی کرے گا اس کو ہم دس گنا کریں گے، ایک نیکی کا مطلب دس پکڑی جائے گی، ایک نیکی کا بدلہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے گا اس کے نام اعمال میں ایک کی بجائے دس مانی جائیں گی۔ لیکن یہاں پر لفظ حرف سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حرف کا مطلب کیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں جو عربک کے لیٹرز ہوتے ہیں الف با تا، ان کو بھی حرف کہتے ہیں، اور بعض اوقات الفاظ کو بھی حرف کہا جاتا ہے، اس لیے گرامر جب آدمی پڑھتا ہے تو علی، من، عن وغیرہ جو الفاظ ہیں ان کو بھی کیا کہتے ہیں، حرف کہتے ہیں۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حرف کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے، کیونکہ اگر الف لام میم ہم کہیں تو الف میں ایک حرف آ رہا، لام آ رہا، اور میم بھی آ رہا ہے، تو یہ پورا ایک حرف ہے ورڈ، یا پھر یہ تین حرف ہیں لیٹرز؟ لفظ اور حرف میں، کلمہ اور حرف میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے ایون عربک میں آپ دیکھیے کلمہ جب کہتے ہیں تو کلمہ میں بھی بعض اوقات حرف، لفظ اور جملہ تینوں آتے ہیں، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، عربی آدمی دیکھتا ہے عربی زبان میں جب گرامر پڑھتا ہے، یا اس طرح سے الفاظ بھی جب آتے ہیں تو بھی اس کے لیے کلمہ آتا ہے، کلمے کی تعریف کیا، اس کا معنی کچھ ہو، جا جیسے کتاب ہے مثلا، یہ بھی کلمہ ہے. کبھی جملہ آتا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ کلمۃ طیبہ. تو یہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے. تو اب اس طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں. اب بچہ کیا سمجھے، یا ایک بات ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، یا کوئی بات ہے جس کا بولنے والا جو مطلب سمجھ رہا ہے سننے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ نہیں، تو دونوں بھی جو ہیں ایک لیول پہ ہونے چاہیے. آپ کو اس کی سطح پر اتر کے سمجھانا پڑے گا، آپ ہی نہیں کہتے اوپر آؤ. آپ کی چیز اگر گر گئی، نوٹ گر گیا، آپ کیا کہیں گے؟ اوپر آؤ. اس کو لینے کے لیے آپ کو جھکنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے بچے کو اگر آپ کچھ دے رہے ہیں تو آپ اس کی سطح اونچی نہیں کر سکتے، ہاں اپنے آپ کو اس کی سطح پر پہنچا کر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں. یہ آپ کو کرنا چاہیے، یہ آپ کے لیے ممکن ہے، وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ بچپن سے گزر چکے ہیں، وہ آپ کی عمر پہ نہیں آیا ہے، وہ آپ کی عمر سے گزرا نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ سوچیں کیا اس کو نہیں سمجھ سکتا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ بات نہ سمجھی ہو، تو آپ دوران گفتگو ہی اپنی بات میں وضاحت لائیں تاکہ اس کی سمجھ میں آئے. ورنہ اگر آپ بولتے چلے جائیں بچوں میں، آپ کا لیکچر ختم ہو جائے گا لیکن ان کی سمجھ میں کیا آیا کیا نہیں آیا آپ کو کیا معلوم. لہذا آپ کو ان کی رعایت کرنا چاہیے. تو یہاں پر آپ دیکھیں غلط فہمی کے امکان کو، پاسبلٹی کو وضاحت ایکسپلینیشن کے ذریعے سے دور کرنا، یعنی اگر کوئی بات اس میں آتی ہے تو آپ اس کو دور کریں دوران گفتگو. جیسے مثلا کوئی آیت آپ نے پڑھی کہ کفار جہنم میں جائیں گے، تو آپ یہاں یہ ضمناً کہہ سکتے، دیکھو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، فلاں کو جہنم میں کفار کو ڈال دے گا، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. جو لوگ سچائی کے ظاہر ہونے کے بعد بھی اللہ کا انکار کریں، حق کا انکار کریں، انہی کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، سب کو نہیں. اور ایک کافر اگر زندگی بھر کفر کریں، آخری وقت میں توبہ کر لے تو بھی اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، اللہ اتنا رحیم ہے. لیکن ایک آدمی ضد میں پڑا رہے تو سزا تو ملے گی، ان کی ضد کی وجہ سے سزا ملی. اگر وہ توبہ کر لیتے، ایمان لے آتے تو اللہ کیوں معاف نہیں کرتا؟ تو بچوں کو اگر اس دوران میں کوئی کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اسلامی احکام کے بارے میں، رسول کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہونے کی پاسبلٹی ہو، امکان ہو، آپ کو اس کو دور کرنا چاہیے. مثلا پچھلا واقعہ ہم نے دیکھا، ایک بری عورت ہے، اس کی مغفرت ہو گئی ایک کتے کو پانی پلانے سے. آپ نے دیکھو ایسا مت سمجھنا کہ تم گناہ کرو گے اور کتوں کو پانی پلا کے جنت میں چلے جاؤ گے. ہاں بعض لوگ ہو سکتا ہے یہ سمجھے کہ سب برے برے کام کرو اور کتے کو پانی پلا لو جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، وہ تو اس کو اللہ نے پسند کر لیا اس نیکی کو، ہماری نیکی اللہ پسند کرے گا کہ نہیں معلوم نہیں. اور دیکھو اس عورت کی، اس کو عذاب بھی ہوا، اس کی وجہ سے بلی مر گئی. تو اللہ تعالیٰ اگر گناہ پر پکڑے تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے. اس لیے اس بھرم میں کبھی مت رہنا کہ ہم برائیاں کرتے رہیں اور کوئی ایک نیکی کر کے جنت میں چلے جائیں، ایسا مت کرنا. انسان کو برائیوں سے بچنا چاہیے. تو آپ کنفیوژن اگر کوئی پیدا ہو سکتا ہے یا ڈیویشن اس کی فکر میں، غلط طرف وہ چلا جا سکتا ہے، ایک غلط استنباط کر رہا ہے حدیث سے یا آیت سے یا واقعے سے، آپ کو اس کو کلیریفیکیشن وہاں پر دینا چاہیے. یہ آپ کی بصیرت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی انٹیلیجنس اور ایکسپیرینس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کہاں لوگ غلط سمجھتے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک موٹی مثال میں بتایا کہ حرف الف لام میم پورا ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے. اس اعتبار سے الف لام میم کہیں تو 30 نیکیاں ہو جاتی ہیں، 3 سے 30. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. نمبر 16، کبھی ایسا ہوگا کہ آپ نے بہت ہی پیار سے، صبر سے، محنت سے سمجھایا اور بچے کی سمجھ میں نہیں آیا، یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ سمجھایا اور بچے نے کوئی دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھے آپ سے سوال کیا پھر وہ کیسے؟ آپ بتا رہے مثلا اسلام بہت آسان ہے الدین یسر، اور وہ کہے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، فلاں حدیث نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، فلاں آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، اور مثلا یہ کہے کہ ہم کو عمل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، فجر کی نماز میں اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی بولتے حتیٰ کہ آپ بھی نہیں اٹھ پاتے. ہاں بچوں کو سکھانے والے پہلے اپنے آپ کو بھی سکھائیں. بچوں کو ڈسپلن اگر ہم سکھا رہے ہیں ہماری زندگی میں بھی ڈسپلن ہونا چاہیے. تو کبھی وہ اشکال پیش کر سکتا ہے کچھ بھی، کبھی وہ کنسپچوئل بھی ہو سکتا ہے، علمی بھی ہو سکتا ہے، کبھی عملی بھی ہو سکتا ہے، مجھ سے نہیں ہو رہا ہے. اگر ایک بچہ ہے مجھ سے نہیں ہو پا رہا، کیسے نہیں ہو پا رہا کرو، یہ خود سٹوپڈ مطلب آدمی جو ہے بیوقوفی کرتا ہے. بچہ کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا، بیوقوف کہے گا کیسے نہیں ہو پا رہا ہے، وہ دل میں سوچے گا بیوقوف آپ ہے کہ میں، نہیں ہو پا رہا ہے کہ مطلب نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا مطلب بیوقوف تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے. جیسے کوئی آدمی آپ سے 200 کلو اٹھانے کے لیے کہے آپ کہ نہیں ہو پا رہا، مجھ سے نہیں اٹھا پا رہی میں، بیوقوف کیسے نہیں اٹھا پا رہی، ارے میں کیسے نہیں کر، نہیں ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہا ہے، اس میں عقل مندی اور بیوقوفی کا کیا مطلب ہے؟ ہماری تعلیم اور تربیت میں اتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں کہ شمار کریں تو ہمارا دل دکھنے لگے گا، سر درد ہونے لگے گا کہ ہم کہاں ہیں. بچوں کی کیپاسٹی دیکھیں. اچھا اس میں کچھ بچے انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کے بولنے سے پہلے وہ بولے گا انما الاعمال فون کا بنیاد. ٹیچر کو ایسے بچوں پہ بہت چڑھاتی ہے، میرے سے آگے جاتا ہے، وہ اس کا اپنا کمپیٹیٹر بنا لیتے ہیں، اور پھر کسی طرح سے اس کو چھوٹا سا، یہ معلوم ہے بتاؤ آپ؟ نہیں معلوم. ہاں میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے. بچے جو ہیں ان کے اندر یعنی ایک بے باکی ہوتی ہے. کچھ بچے بہت شرمیلے ہوتے ہیں، کچھ بچے بہت چتر ہوتے ہیں. وہ ٹیچر سے آگے جانے کی کوشش کرتے. دیکھیے یاد رکھیے، اچھا استاذ وہ ہے جو اپنے طالب علم کو اتنی اچھی تربیت دے کہ وہ طالب علم اس کو پھلان کے آگے جائے. اچھا استاد کبھی طالب علم کے سر پہ پاؤں رکھ کے ہمیشہ کھڑا نہیں ہوتا ہے، تو کبھی آگے نہیں جا سکتا. اچھا استاد وہ ہے جو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہے. آپ دیکھیے امام البخاری ہے، ان کے استاد کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں، وہ اتنے مشہور نہیں جتنے امام البخاری ہیں. کوئی تو استاد تھا نا ان کا، علی بن مدینی اور کئی استاد ان کے ہیں، لیکن آج امام البخاری اتنے آگے چلے گئے کہ ان کے اساتذہ بھی اتنے مشہور نہیں ہیں. ایسے کتنے علماء ہیں. تو زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم اپنے استاد سے بھی آگے نکل جاتا ہے. استاد کو تیار رہنا چاہیے اس کے لیے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں، گھر میں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے آپ سے ایسا سوال پوچھے جو آپ کو جواب دینے نہیں آ رہا. بدتمیز ایسے الٹے الٹے سوال پوچھتا ہے؟ نہیں. آپ کو اس کے لیے ایک تو تیاری اچھی ہونا چاہیے، نہیں نہیں معلوم تو آگے آئے گا کیا کرنا ہے. تو طالب علم جو اشکال پیش کرے، کوئی کوشچن اور ڈاؤٹ آپ کے سامنے رکھے آپ کی بات میں، اسپیشلی اگر کچھ اور ایویڈنس سامنے رکھے، جیسے آپ کہیں اسلام امن والا دین ہے، آپ کا بچہ کہہ رہا ہے اتنی ساری جنگیں کیوں ہوئی، مدینہ میں جانے کے بعد اتنی ساری جنگیں، بدتمیز اللہ کے رسول کے خلاف بات کرتا ہے، کافر کہیں کا، نکل جا میرے گھر سے، کیا پٹائی ہوگی اس کی. اچھی تو دل میں سوچے گا ہاں جواب نہیں آپ کے پاس، اور الٹا بدگمان ہوگا اسلام سے کہ مطلب اسلام ایسا ہے کہ دادا گیری کر کے دیکھو، وائلنس وہاں پہ بھی تھی، میں وائلنس ہی کے بارے میں بولا تو انہوں نے وائلنس ہی سے چپ کیا مجھے. تو اسلام واقعی ٹیررزم، کیونکہ اسکول میں سن رہا ہو، میڈیا میں دیکھ رہا ہو، اور گھر پہ اس کا ثبوت مل گیا، اما ابو دونوں مل کے پٹائی کی. پہلے پٹائی ماں نے کی پڑھاتے وقت، اور جب باپ آیا تو پھر سے اس کو بلا کے کہا دیکھیے آج اس نے ایسی بات کی. باپ نے بھی آفس کا پورا غصہ اس پہ نکالا کہ واقعی یہ قوم وائلنٹ ہے. آپ اس سے کہیں دیکھو بیٹا، عام حالات کے اعتبار سے ایک اصول ہوتا ہے، اور جنگوں میں بھی ایک اصول ہوتا ہے، جنگ کی باتوں کو عام حالات میں نہیں لا سکتے ہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے؟
ہاں.
جنگیں کیا وہ فوج نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اگر کوئی ملک دوسرا ملک ظالم ملک اگر حملہ کرے تو کون بچائے گا؟
ہاں.
تو فوج ہونا چاہیے نا.
ہاں.
اور اگر کوئی ایک ملک ہے جو ہمارے ملک سے دوست ہو, اگر اس پر کوئی تیسرا ملک حملہ کر دے اور وہ ملک ظالم ہو جس نے حملہ کیا, تو مظلوم کی مدد کرنا چاہیے کہ نہیں؟
ہاں.
تو اس کے لیے بھی جنگ ہوگی یا پہلے تو سمجھائیں گے, اور اگر وہ نہیں سمجھا اور بچوں کو مردوں کو عورتوں کو اگر وہ قتل کرنے لگیں, کیا ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑنا چاہیے؟
نہیں.
تو کیا کرنا چاہیے, جنگ ایسے وقت میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
ہاں.
مان لو اگر ہم لوگ راستے سے جا رہے ہیں, تم جوان ہو, اگر کوئی آدمی تمہارے والد صاحب پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, تم کیا کرو گے؟ سمجھاؤ گے نا اس کو؟ پہلے سمجھانا چاہیے, ہم بھی سمجھائے تم نے بھی سمجھایا, نہیں مان رہا اور مارتا چلا جا رہا ہے, تم کیا کرو گے؟ لیکن میں بیچ میں آؤں گا, میں بھی اس کی پٹائی کروں گا, میں بچاؤں گا ان کو. بس اسلام میں یہی ہے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں جنگ کے علاوہ اور کوئی موقع نہیں ہوتا ہے, دفاع میں یا کسی اور کو بچانے میں یا کسی ظالم کو روکنے میں, یہ اسلامی حکومت طے کرتی ہے. ایسے وقت میں جنگ ضروری ہوتی ہے. دیکھو مکہ میں جنگ ہوئی نہیں, وہاں اسلامی حکومت نہیں تھی, لیکن مدینہ میں حکومت ہو گئی تھی, لہذا جنگیں کرنی پڑی. تو جنگ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے, اور بعض اوقات امن قائم کرنے کے لیے جنگ بھی ضروری ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ نہیں, پھر سے سنو. سمجھ میں آیا؟ ہاں, اب سمجھ میں آیا. ٹھیک, یاد رکھو گے اس کو. ماشاءاللہ, آپ آگے بڑھ گئے. تو آپ کے پاس سمجھانے کا طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے. معلم خود طالب علم ہونا چاہیے. وہ جتنا سیکھ لیا بچپن میں اسی پہ ٹکا ہوا ہے 70 سال تک؟ نہیں, وہ سیکھتا رہے, اور نہ صرف علم کو سیکھے بلکہ بیان کیسے کرنا بہتر ہے اس کو بھی سیکھے. اور یہ بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ جو معلم ہیں, کامیاب معلم ہیں, آپ ان کو سنیے کہ وہ کیسے سمجھاتے ہیں, ان سے سن سن کے آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. ایک مثال دیکھتے ہیں اس کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیس احد یحاسب الا ہلک, جو بھی آدمی اس کا حساب لیا گیا ہلاک ہوگا. قیامت کے دن جس کسی کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگا. قالت قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک, بڑے ادب سے کہا, اے اللہ کے رسول, اللہ تعالی مجھ کو آپ کا فدیہ بنا دے, یعنی اگر موقع ہو تو میں اپنی جان آپ کی حفاظت میں پیش کر دوں. کتنی محبت کرتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. جعلنی اللہ فداک, علیہ سے یقول اللہ عز. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علماء سے کتنی ادب سے بات کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ ہر عالم سے کہیں اللہ میری جان آپ پر فدا کر دے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ادب کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ, بیوی ہیں لیکن اس مرتبہ جو بات کر رہی ہیں وہ رسول سے بات کر رہی ہیں, صرف شوہر سے نہیں. اور آپ غور کریں کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے, شوہر بھی اور رسول بھی ہے, دونوں معاملات میں کیسا ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہوگا. بہت ذہین عورت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ مستقل ہم ایک کورس کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث, انشاءاللہ. بہت علماء نے کہا کہ ان کی حدیثوں کی خاص شان ہے حضرت عائشہ کی. اور دیکھیے اسلام میں عورت کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ پوچھ رہی ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی, اس بات کے بعد پھر ایک بات کر رہی, کہا علیس یقول اللہ عز وجل فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. کہا کہ اللہ کے رسول, کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جس انسان کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا, دائیں ہاتھ میں, تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا, یعنی وہ کامیاب ہوگا. تو قرآن تو بتا رہا ہے کہ اس کا حساب آسان ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا, نجات پائے گا. اور آپ کی حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ جس کا حساب ہوا وہ کیا ہوگا؟ ہلاک. تو حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہلاک ہوگا، قرآن سے معلوم ہو رہا ہے کہ نجات پائے گا، فلاح پائے گا، تو یہ کیا بات ہے؟ یعنی ایک طرف حدیث ہے اور ایک طرف قرآن کی آیت ہے، نبی کی بات کے سامنے انہوں نے ایک اور شبہ کے طور پر، اشکال کے طور پر قرآن کی آیت پیش کی، کیا مطلب ہے؟ انکار نہیں کیا، لیکن ظاہر بات ہے دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، جمع کیا ہے دونوں میں، دونوں میں جمع کی کیا صورت ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک العبد یعرضون، یہ تو بس پیشی ہے، یہ جو قرآن میں کہا گیا کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا، کہا یہ تو بس پیشی ہوگی کہ اس کو پیش کر دیا جائے گا، اس کے نام اعمال اس کے پاس دے دیا جائے گا اور اس کو بتا دیا جائے گا تم نے ایسا کیا، یہ پیشی ہے بس، پوچھ تاچھ نہیں ہے اس میں، یہ تو بس پیشی ہے، پوچھ تاچھ نہیں ہے۔ وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ حَلَق، اور جس سے حساب ادھیڑا جائے وہ ہلاک ہوگا۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ بس پیش کر دیا جائے، اور ہلاک ہونے والا حساب جس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ اس سے پوچھا جائے ایسا کیوں کیا تو نے، یہ کیوں کیا تو نے، یہ کیوں کیا تو نے، کیا ہاں کیوں کیا، تو یہ جو ادھیڑا جائے گا ایسا انسان پھنس جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کے بعد قرآن کی آیت پیش کر کے سوال کیا تو آپ نے ان کو ڈھانٹا نہیں، میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کرتی، میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے، تم قرآن کس پہ نازل ہوا؟ مجھ پر، تم کو زیادہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو زیادہ سمجھتا ہے؟ بعضوں کا ٹیچر کیا کہتا ہے، استاد میں ہوں کہ تم، شاگرد کہے گا تبھی تو پوچھ رہا ہوں ورنہ کیوں پوچھتا، پوچھنے کی وجہ کیا ہے، شبہ پیش کرنے کی یا کنفیوژن پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مجھ کو نہیں سمجھ رہا ہے، آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، استاد ہیں اسی لیے۔ تو بعض اوقات ہم اپنی صلاحیت کی کمی کی بھرپائی اتھارٹی سے پوری کرتے ہیں، میری بات کو یاد رکھیے، اپنی صلاحیت کی کمی کی بھرپائی ہم کس سے کرتے ہیں؟ پاور سے، اپنا پاور استعمال کرتے ہیں جب کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم جب کروا نہیں پاتے ہیں تو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ سکل ہونا چاہیے کہ بچوں سے آپ محبت سے کروائیں، کہیں دھمکی بھی دینی پڑتی ہے، ڈر بھی ہے، اس لیے اللہ نے بھی خود دھمکی دی ہے، تو انسان کی جذبات دیکھ کر اس سے، وہ ایک دوسرا آپشن ہے، یعنی کہ پہلی وقت سے آپ دھمکیاں دینا شروع کر دیں بچوں کو، اگر ایسا نہیں کیا یاد رکھو بہت پٹائی ہوگی، تو آپ ان کا نیگیٹو مائنڈ بنا رہے ہیں، ترغیب دینی چاہیے ان کو۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز جب طالب علم کی سمجھ میں نہیں آئی اور پچھلی سیکھی ہوئی چیز کے سے ٹکراتی ہوئی چیز دکھائی دی اس کو، تو اس نے پچھلا علم پیش کیا، استاد نے کیا کیا، دونوں میں فرق بتایا، چیزوں کا فرق جاننا یہ اصل علم ہے۔ اصل علم یہ کہ ایک انسان ایک چیز میں اور دوسری چیز میں فرق جانے، تو یہ بیان جو ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو دونوں چیزوں میں فرق بتانا یہ اصل علم ہے، کیونکہ کنفیوژن وہیں سے آتا ہے کہ دو چیزیں الگ ہوتی لیکن ایک لگتی ہے۔ نمبر 17، برائیوں پر تنقید کے ساتھ ان کا علاج اور حل بھی بتانا۔ تعلیم کے اصول میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ یہ برا وہ برا، یہ غلط وہ غلط، اور بچہ غلطی کرے اس پر ڈانٹ ڈپٹ، اس کو آپ سولوشن بتائیے، اس کو آپ بتائیں کہ حل کیا ہے، حل بھی بتانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم، پچھلی امتوں سے ایک بیماری خود تمہارے اندر بھی آئی ہے، الحسد والبغضاء، ایک دوسرے کی ترقی پر جلنا، ایک دوسرے کی نعمت پر جلنا، حسد اور بغضاء، دلوں میں دشمنی پالنا، ٹھیک ہے موقع آنے تو دیکھو کیسے بدلہ لیتی ہوں، البغضاء ہی الحالقہ، حسد اور آپس کا بغض عداوت، آپس کی دشمنیاں، سنبھال کے رکھی ہوئی دشمنیاں، یہ کیا ہے، الحالقہ، مونڈ دیتی ہیں، شیو کر دیتی ہیں۔ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، میں نہیں کہتا کہ یہ جلن اور کینہ کپٹ یہ بالوں کو مونڈتا ہے، بلکہ یہ چیز آدمی کے دین کو مونڈ کے صاف کر دیتی ہے، آدمی کی زندگی سے دین کو مٹاتی ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخل الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم واقعی صحیح کامل ایمان والے نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم، کیا میں تم کو ایک ایسی چیز بتاؤں کہ اس چیز کے اہتمام سے یہ تمہاری آپس کی محبت پکی ہو جائے؟ افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس کی نفرتیں اور دشمنیاں دین کو برباد کرتی ہیں۔ اس کے الٹا کیا ہے؟ محبت، جو ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو آپ نے ایک برائی پر تنقید کی، اس کے مقابلے میں بھلائی بتائی، اور اس بھلائی کے پیدا کرنے کا ذریعہ آپ نے بتایا۔ فجر کی نماز چھوڑنے پر کیا گناہ ہے؟ وحید آپ نے سنائی۔ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ رات میں دیر دیر تک واٹس ایپ چیک کرنا، ٹیلی ویژن دیکھنا، موبائل سے کھیلنا، ادھر ادھر کی گپ شپ اور ہنسی مذاق، کھیل تماشے، یہ دیر، یہ وجہ ہے۔ کیسے حل ہوگا؟ جلدی سو جائیں گے، جلدی سو جانے کے لیے جلدی کھائیں گے، جلدی ہوم ورک کر لیں گے، اتنے بجے تک ڈیڈ لائن ہے اس میں فنش کریں گے، کب سے شروع کریں گے؟ اتنے بجے شروع کریں گے۔ اکثر لوگ کتنے بجے ختم کرنا بتاتے ہیں، کتنے بجے شروع کرنا نہیں بتاتے۔ شروع کا وقت معلوم ہو تو ختم کا صحیح ہو جاتا ہے۔ اتنے بجے شروع کرو، اتنے ٹائم لگتا ہے، ختم ہوگا اتنے بجے، اور جلدی سے بستر پہ چلے جاؤ، سو جاؤ گے۔ فجر میں اٹھنا آسان ہوگا، اسکول کے لیے اٹھنا آسان ہوگا۔ تو اس طرح سے حل بھی بتایا جائے، نہیں کہ ہمیشہ ان کو تانا دیتے رہیں، ڈانٹتے رہیں، بے عزت کرتے رہیں۔ اس سے بچوں کے اندر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک آپ سے اور اپنے آپ سے نفرت، دوسرا یہ کہ میں ایسا ہی ہوں، میں نہیں سدھر سکتا۔ کیونکہ بعض اوقات ہم بھی بولنے لگتے ہیں، تو سدھر ہی نہیں سکتا، اتنا بھی کر، 50 بار بولا ہوں وہی 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 وہی، تو نہیں سدھر سکتا ہے، میں تو ابھی مان لیا، بھائی ہاتھ جوڑ لے، تیرے آگے چھوڑ دیا میں نے، بولنا ہی چھوڑتا ہوں میں۔ ہم لوگ سارا فرسٹریشن بعض اوقات تربیت کا حصہ بنا دیتے ہیں اس کو، اور بگاڑتے ہیں بچوں کو۔ آپ کو ان کو مسائل بتانا چاہیے، اس کا حل بھی بتانا چاہیے۔ ڈانٹنا غلط نہیں ہے، یاد رکھیے میری بات، بعض اوقات ماں باپ سرے سے ڈانٹتے نہیں، اور بچے جو ہیں ان کو ڈانٹنے لگتے ہیں بعض اوقات سے۔ آپ کا پاور بھی گھر میں رہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ ہنٹر یا چابو کی چھڑی جو ہوتی ہے، اس کو ایسی جگہ رکھو جو سب کو دکھائی دے، ہاں دکھائی دے، چاہے استعمال کم ہو، دکھنا چاہیے۔ ایک بچہ اگر گڑبڑ کرے، دوسرا بچہ اس کو اشارے سے دکھانا چاہیے، وہ دیکھ رہے ہو، ہاں وہاں سے اس کا نزول نہیں ہونا چاہیے۔ ابو کے ہاتھ میں چھڑی آئی تو ہوگی تمہاری پٹائی، یاد رکھو، مت کرو، وہ دیکھ کے یاد آنا چاہیے، اس کا استعمال اتنا نہ ہو کہ ہر مرتبہ پٹائی ہو رہی، لیکن یہ ہونا چاہیے۔ تو آپ برائیاں ختم کرنے کے لیے، آپ بچے کو ہمیشہ برا برا غلط 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 بولتے رہیں، وہ نہیں جانتا ہے سولوشن کیا ہے، وہ دنیا میں نیا آیا ہے، آپ کو معلوم ہے نا، آپ عقل مند ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ بتاؤ نا اس کو، آپ سولوشن اس کو دو۔ آپ صرف اس کی غلطی پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ اور اس کو لان تان کرنے میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ ڈانٹو، لیکن پھر قریب کر کے بتاؤ، بیٹا دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم کوشش کرتے ہو لیکن پھر بھی ناکام ہوتے ہو، تم ایسا کرو گے تو کامیاب ہوگے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کو مشکل پیش آ رہی ہے، ہم بھی بچپن سے گزر چکے ہیں، لیکن تم کو کوشش کرنی پڑے گی، تمہارا کام میں نہیں کر سکتا، تمہاری کوشش میں نہیں کر سکتا۔ پانی میں جب تم گر رہے ہو تو تم کو خود تیرنے آنا چاہیے، سیکھو اس کو، اور یہ کرو گے کامیاب ہوگے. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ میں نہیں, دو مرتبہ میں نہیں, لیکن تم کو کوشش چھوڑنا نہیں چاہیے. میں ناکام ہونے پر تم کو ملامت نہیں کر رہا ہوں, میں کوشش نہیں کرنے پر تم کو ملامت کر رہا ہوں. تم کوشش کرو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. کر سکتے ہیں؟ ہاں. ٹھیک, یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ بچوں کو اس طرح سے سولوشن بتائیے, حل بتائیے. امام احمد الترمذی نے حدیث نقل کی ہے. آگے بڑھتے ہیں. تعریف کے ذریعے حوصلہ افزائی کرنا, تعریف کے ذریعے حوصلہ افزائی کرنا. ہم لوگ بچے غلطی کرتے ہیں تو بولتے ہیں صحیح نہیں کیا, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, لیکن کبھی اچھا گیا, ہاں ٹھیک ہے, بس ہاں ٹھیک ہے. اگر میں غلط کرتا تو کتنا ڈانٹتے, 5, 10 منٹ, 15 منٹ, اور ہر دروازے سے آ کے مجھ کو ڈانٹتے. لیکن صحیح کام کیا, ٹھیک ہے, اخبار پڑھ رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, ہاں دیکھا ایک نظر پڑھ کے, ٹھیک ہے چلو آگے بڑھاؤ. تو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. بچے نے الف بھی اگر لکھا ہے, چاہے ٹیڑھا میڑھا کیوں نہ ہو, آپ کو اس کی حوصلہ افزائی کرنا. اتنا بھی نہیں کہ گھبرا جائے وہ, لیکن آپ اس کو انکریج کریں, ماشاءاللہ دیکھو تھوڑا سا ٹیڑھا لیکن کتنا اچھا دکھ رہا ہے, یہ پہلی مرتبہ تم اتنا ایسا لکھ سکتے ہو, اگلی مرتبہ اور امپروو ہوگا, ماشاءاللہ کتنا اچھا لکھا, بارک اللہ فیک. آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں اور بچہ چاہتا ہے. انکریجمنٹ جو ہے بچوں کے لیے ایسا ہے جیسے پودے کے لیے پانی, اس کے لیے حوصلہ افزائی ضروری ہے. ایسی حوصلہ افزائی نہ ہو جس میں جھوٹ, ایسی حوصلہ افزائی ہو جس کے اندر سچائی ہو اور جو بقدرے کوشش ہو. ابھی نقطہ ہی صرف بنانا سیکھ گئے, آپ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی تو ہے اس کو بول رہے ہیں آپ, ابھی صرف نقطے سے عقل مند ہو گئے تو اس کو بھی سمجھتا ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں خام خام اس کو. ہاں ایک دم چھوٹا تو نہیں سمجھ پائے گا, لیکن تھوڑے اس سے بڑے والے بچے سمجھ پاتے ہیں کہ اتنا زیادہ کیوں بول رہے ہیں. بادل چھوٹا بارش زیادہ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اتنا بولیں کہ جتنا اس کی کوشش ہے, اور اس کی وجہ آپ کی صاف ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اس پہ سٹڈی کیا ہے لوگوں نے, کیسا ماں باپ کو بچوں کی تربیت کرنا چاہیے, کیسا انکریج کرنا چاہیے. مان لیجیے آپ کا بچہ فیل ہوا اور اس کو 45 میں سے 40 پاسنگ ہے مان لیجیے, اور اس نے مارکس لیے 38, 2 مارکس سے فیل ہوا. اب طریقہ ایک تو یہ ہے کم وقت کہیں کا, 2 مارکس لے لیتا تو کیا ہوتا, اب آپ نے پورا جو ہے اس کا دل توڑ دیا, اس کو آپ نے بتا دیا کہ تو کم وقت ہے, تو نالائق ہے. اس سے زیادہ بھی ماں باپ بولتے ہیں, پیسے پورے ویسٹ کیا اور پورا ضائع کر دیا اور عزت میری ختم کر دی. ہم لوگ اکثر اپنے اندر جیتے ہیں, بچوں کے لیے سوچتے کتنا ہے, آپ سوچئے وہ بھی ہمارا سیلفش ہوتا ہے کتنا معاملہ. میری وجہ سے تو نے اچھا ہونا چاہیے, میرے لیے تو نے سدھرنا چاہیے, میرے پیسے بچانے کے لیے تو نے پڑھنا چاہیے, میری سماج میں عزت کی وجہ سے تو نے نیک بننا چاہیے, میں تمغہ مجھ کو ملے گا. بچے کو آپ نے کہا دیکھو بیٹا ٹھیک ہے فیل ہوئے, مجھ کو بہت دکھ ہو رہا ہے, نہیں اچھا لگ رہا, اور مجھ کو معلوم ہے تم کو بھی دکھ ہو رہا ہے اور مجھ کو غصہ بھی آ رہا ہے کہ تم پڑھائی نہیں کیے, لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم 38 لے سکتے ہو تو 40 بھی لے سکتے ہو. 2 مارکس جو ہے یہ تم اگر آئندہ کوشش کرو تو 2 نہیں تم کو 20 لینے کی طاقت ہونا چاہیے, اتنی محنت تم کو کرنا چاہیے. اور تم کو ذلت ہو رہی ہے باقی تمہارے دوست پاس ہو گئے تم نہیں, باقی سہیلیاں پاس ہو گئی تم نہیں, برا لگ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے تم کو بتاؤ, وہ بتائے گا, روئے گا, بتائے گا. آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے مجھ کو بھی برا لگ رہا ہے, لوگ مجھ سے پوچھیں گے تمہارا بیٹا پاس ہوا, میں کہوں گا نہیں فیل ہو گیا, تو مجھ کو بھی شرمندگی ہوگی, دوسروں کے بچے پاس ہو اور میرے بچہ فیل ہو جائے, یہ مجھ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. لیکن مجھ کو اتنا معلوم ہے کہ اگر تم کوشش کرتے تو اور بھی مارکس لے سکتے تھے, تم کو ابھی یہ سوچنا چاہیے کہ آئندہ تم محنت کرو گے. ایک مرتبہ کی ناکامی میں برداشت کر سکتا ہوں, لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم کوشش نہ کرو. ٹھیک ہے تم گر جاتے کیا کرتے, اٹھتا ہوں اور زمین پہ پڑے پڑے روتے رہو گے تو غلط بات ہے, تم کو اٹھنا چاہیے. تمہارے لوگ دیکھو, تمہارے دوست آگے نکل گئے, تم پہ ہنسیں گے وہ لوگ, تم کو پسند ہے یہ بات, تھوڑا سا اس کو آپ ایکٹیویٹ بھی کریں. تم کو پسند ہے بات، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں کہ فیل، تم فیل ہونے والوں میں سے نہیں، تم کامیاب ہو سکتے ہو. تمہارا فیل ہونا تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے نہیں ہے، لاپرواہی کی وجہ سے ہے. تم محنت کرتے تو پاس ہو جاتے، کرو گے ہاں تو آپ انکریج کریں اس کو. انسان کو بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اس کی بات میں سچائی ہو اور اس کی بات میں انرجی ہونا چاہیے. بچے کو انرجی دیجیے آپ، کھانا پینا سب اچھا دیتے آپ، سائیکولوجیکل فوڈ آپ کا اس کا اچھا ہونا چاہیے. آپ اس کو حوصلہ دلائیے، اس میں خود اعتمادی پیدا کیجیے، اس کے اندر یعنی کانفیڈنس پیدا کیجیے. بہت سارے بچے صلاحیت مند ہوتے ہیں لیکن کانفیڈنس نہیں ہوتا، فیل ہو جاتے، ناکام ہوتے زندگی میں. اسکول میں پاس ہو جاتے زندگی میں، جیسے اسکول کے باہر آتے ناکام ہو جاتے زندگی کے میدان میں. آپ اس کے اندر اعتماد پیدا کیجیے، لیکن فالس کانفیڈنس بھی نہیں، سچا. تعریف کے ذریعے حوصلہ افزائی کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ فقال لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا یسالنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث. آپ نے جواب دینے سے پہلے ایک بات کہی، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ کہا، اے ابو ہریرہ، میں نے حدیث کے معاملے میں تمہاری حرص دیکھی، حدیث کا شوق میں نے دیکھا، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے اور کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں دین کا علم حاصل کرنے کا کتنا شوق ہے، حدیث کا کتنا شوق تمہارے دل میں ہے. مجھے یقین تھا تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا سوال. تو یہ کیا ہے؟ ایک طالب علم کی پازیٹیولی کچھ تعریف کرنا ایسی جس سے اس کے اندر شوق پیدا ہو. اور آپ نے جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار انسان وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا دل کے پورے اخلاص کے ساتھ. دل کے اخلاص ریا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، دنیا فائدے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا، وہ انسان قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا. امام البخاری نے اس کو روایت کیا. اس میں ایک حصہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے یہ جو جملہ کہا کہ تمہاری حدیث، دیکھیے جینوئن پریز، سچی تعریف، کہ تم حدیث کا شوق تم کو ہے، لہذا مجھے یقین تھا کہ تم سب سے پہلے. ظاہر بات ہے جس انسان کو کسی چیز میں بہت انہماک ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، وہ دوسروں سے آگے ہوتا ہے. تو آپ نے ان کے سوال پر ان کی تعریف کی. جیسے کوئی بچہ آپ کے پاس آگے پوچھتا ہے آپ کا یہ دنیا اللہ نے کیوں بنائی، بجائے اس کو ڈانٹنے کے آپ نے کہا ہاں تم بہت علم کا شوق ہے تم کو، دین کا شوق ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم پوچھو گے مجھ سے، مجھے اندازہ تھا کہ تم پوچھو گے، اس لیے آپ اس کی تعریف کریں، اس لیے تم نے سوال پوچھا مجھ سے. تو تھوڑا سا آپ بچوں کو انکریج کریں تو اس سے بھی بچے دین کا شوق ان میں پیدا ہوتا ہے. جیسے کسی بچے نے سوال پوچھا، ماشاء اللہ کتنا اچھا سوال پوچھا، دیکھو بچوں کتنا اہم سوال پوچھا، بولا وہ بچہ اپنی کالر ٹائٹ اس کی دائیں بائیں دیکھتا، ماشاء اللہ میں نے پوچھا، اب اس کے اندر شوق. اب آپ کا جواب سب سے زیادہ دھیان سے سنے گا ہو. اب آئندہ بھی وہ ہمیشہ تیار رہے گا کلاس میں، آپ سے پوچھے گا، سنے گا، دھیان دے گا، لکھے گا. کسی نے کچھ پڑھائی کی، ماں اس کا جواب صحیح آیا، آپ نے تعریف کی اس کی. ہم نہیں کر پاتے، یہ کرنا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عبداللہ رجل صالح لو کان یصلی من اللیل. عبداللہ کتنا نیک انسان ہے، کاش کہ وہ رات میں تہجد پڑھتے. تعریف کی کیسی کنڈیشنل، کتنا نیک انسان ہے، کاش کہ یہ بھی کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ اس جیسا انسان ایسا نہ کرے، تھوڑا تعجب کی چیز ہے، ایسا آدمی کرنا چاہیے اس کو، کاش کہ یہ کرتا. وقال نافع، نافع کہتے ہیں فلم یزل بعد ذلک یکثر الصلاۃ. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کا حال یہ ہوا کہ ہمیشہ رات میں زیادہ نماز پڑھتے تھے. بخاری مسلم. ایک روایت میں ہے فکان عبداللہ بعد ذلک لا ینام من اللیل الا قلیلا. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کا حال یہ ہوا کہ رات کا بہت کم حصہ سوتے تھے، زیادہ حصہ عبادت میں گزارتے. تعریف کا اثر. عبداللہ کتنا اچھا انسان ہے، کتنا نیک شخص ہے، کاش کے رات میں تہجد پڑھتا. آپ ایسی تعریف بھی کر رہے ہیں، یہ فلاں بچہ کتنا اچھا ہے، کتنا صلاحیت مند ہے، کاش کے وقت پر کام کرتا، کاش کے فلاں چیز کرتا، کاش کے فلاں. آپ نے تعریف کی لیکن کیسی؟ کاش والی. اب وہ کوشش کرے گا کہ وہ چیز اچیو کرے جو آپ کی تعریف میں چھپی ہوئی ہے، کاش کے ایسا کرتا. کئی طریقے ہیں اس طرح کی، ایک ہی طریقہ نہیں، یہ مسلم کی رواج ہے. تو اس طرح سے بھی بچوں کی تعریف کرنا. نمبر 19 میں آج یہ ختم کر رہا ہوں. یہ واقعہ آپ نے پورا سنا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ، ان من الشجر شجرۃ لا یسقط ورقها وانها مثل المسلم، پیڑوں میں ایک پیڑ ایسا ہے کہ جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور وہ مومن کی طرح ہے، اس کی مثال، مومن کی مثال اس کی طرح ہے. فحدثونی ماہی، بتاؤ تو صحیح وہ کون سا پیڑ ہے. فوقع الناس فی شجر البوادی، لوگ دیہات کے پیڑوں کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، ان کے نام لینے لگے. فقال عبداللہ ووقع فی نفسی انہا النخلہ فاستحییت، میرے دل میں بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے لیکن میں شرما گیا. ایک روایت میں ہے کہ ورأیت ابا بکر وعمر لا یتکلمان فکرہت ان اتکلم، یہ صرف شرم کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ادب کی وجہ سے. کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا کہ میں بولوں، کہ اتنے بڑے لوگ نہیں بول رہے اور میں بولوں. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجیے کون سا پیڑ ہے وہ. کہا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے. ایک روایت میں کہ فلما قمنا قلت لعمر یا بتا واللہ لقد کان وقع فی نفسی انہا النخلہ، جب مجلس سے اٹھے تو میں نے والد صاحب سے کہا، والد صاحب میرے دل میں بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے. فقال ما منعك ان تکلم، کیوں نہیں بولا پھر. قال لم اراکم تکلمون، میں نے دیکھا آپ لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگ خاموش ہیں. فکرہت ان اتکلم او اقول شیئا، مجھے بھی اچھا نہیں لگا کہ میں کچھ بولوں. قال عمر لان تكون قلتها احب الي من كذا وكذا، کہا کہ اگر تو بول دیتا تو میرے نزدیک چیز فلاں اور فلاں چیز سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی، سونے چاندی اور دنیا کا مال و متاع سے زیادہ پسندیدہ تھی، فلاں اور فلاں چیز سے زیادہ محبوب تھی. بخاری اور مسلم نے روایت نقل کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا امتحان لیا، طالب علم کا امتحان لینا. بچوں سے پوچھتے رہے گھر میں، بتاؤ توحید کی کتنی قسمیں ہیں، یا بتاؤ قل ھو اللہ احد کا ترجمہ کون کرے گا، فلاں چیز بتاؤ، ایمان کے کتنے ارکان ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں، بتاؤ پہلے رسول کون ہیں، بتاؤ صلات کے معنی کیا ہیں، دن رات میں کتنی نمازیں ہیں، مہینہ 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا اسلامی مہینہ، 31 کا مہینہ کون سا ہوتا ہے اسلامی. نہیں، فلاں بولے گا فلاں جنوری، اسلامی مہینہ نہیں ہے وہ، 30 یا 29 ہوتا ہے. آپ سوالات پوچھیں، بچوں میں شوق ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس پر انعام بھی دیں ان کو. آپ کے پاس کچھ چیزیں مٹھائی ہے مثلا، آپ نے کہا دو یہ 10 چیزیں میرے پاس ہیں، 10 سوالات میں پوچھ رہی ہوں، ماں ہے، معلمہ ہے، استاد ہے، 10 چیزیں میں سوال تم سے کروں گا، جو بھی صحیح جواب دے گا سب سے پہلے اس کو انعام ملے گا. اس سے شوق ان میں بڑھتا ہے. یہ ہوتے 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 دنیا کے انعام ہوتے ہوتے آخرت کے انعام کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، پہلے دن سے ایک دم اخلاص والا آدمی نہیں رہتا ہے. تو بچوں کو اس کی ترغیب دیں، ان سے سوالات پوچھیں. اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ بچوں کو بولنے کی استعداد ان میں پیدا ہوگی، دوسرا یہ کہ آپ کو معلوم پڑے گا ان کو کیا نہیں آتا. جب تک آدمی پوچھتا نہیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بچوں کو کیا نہیں آتا ہے. جب وہ بولنے کی کوشش کریں گے اور غلط بولیں گے تب آپ کو سمجھے گا کہ ان کو نہیں سمجھا. تو یہ بھی ہونا چاہیے. نمبر 20، طالب علم کو دعا دینا، یہ بھی ایک بہت ہی عمدہ چیز ہے. دعا کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں بلکہ اللہ کی مدد اس کے حق میں جاری کرتے ہیں. عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ کہا اے ابو المنذر کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہے اور وہ تمہارے پاس ہے؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ادب کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے ایسا کہا. قال یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہا اے ابو المنذر بتاؤ تو صحیح اللہ کی کتاب کی ایک آیت ہے جو سب سے عظیم آیت ہے، تمہارے پاس وہ ہے لیکن کون سی آیت ہے وہ؟ قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، آیت پڑھ کے سنائی. قال فضرب فی صدری، آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، تھپ تھپایا. وقال واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، کہا اللہ کی قسم اے ابو المنذر تم کو تمہارا علم مبارک ہو، تم کو تمہارا علم مبارک ہو. پہلی بات پوچھا تھا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، جواب تھا، لیکن ادب کی وجہ سے کہا کہ کچھ شاید کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں، لیکن جب پھر سے سوال دہرایا تو سمجھ گئے کہ نہیں پوچھ رہے ہیں، جواب دیا، صحیح جواب دیا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اللہ کی قسم اے ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، علم کی برکت کی دعا دی. تو اس طرح سے بچوں کو آپ دعا دیں، اس سے بھی وہ حوصلہ افزائی ان کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تم کو دین کا داعی بنائے، اللہ تعالیٰ تم کو بہت علم والا بنائے، اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب انسان بنائے، جنت دے، نیک انسان بنائے، تمہارے حافظے میں برکت دے، الی آخرہ. بچوں کو آپ کچھ نہ کچھ دعا دیں موقع کی مناسبت سے. نمبر 21، جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اعتراف کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، خاص طور سے بچوں کے سامنے. نہیں معلوم، ابو کو نہیں معلوم، اتنی کتابیں پھر بھی نہیں معلوم. ہاں نہیں معلوم، بہت مشکل پڑتا ہے نہیں معلوم بولنا، بہت مشکل معلوم. ہنستے کبھی کبھی بچے آئے، ان کو بھی نہیں معلوم کچھ، ان کو تربیت دینا ہے اس کی کہ بغیر علم کے نہیں بولا جاتا ہے. اور اگر اپنے سے زیادہ علم والوں کو، اپنے سے بڑوں کو جب وہ دیکھتے کہتے ہوئے کہ یہ مجھ کو نہیں معلوم ہے، تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کو سب معلوم ہو. لیکن یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب نہ معلوم ہو، ہاں تو جواب مینوفیکچر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ جب نہیں معلوم ہو تو صاف بولا جاتا ہے نہیں معلوم. تو اس سے ان میں بھی علم کی امانت داری کا مزاج پیدا ہوتا ہے. جبیر ابن مطعم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای البلدان احب الى اللہ، ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول ای البلدان احب الى اللہ، زمین کون سی زمین ایسی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کون سی جگہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ای البلدان ابغض الى اللہ، اور وہ کون سی جگہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. قال لا ادری حتى اسال جبریل، آپ نے کیا کہا؟ میں نہیں جانتا جب تک کہ میں جبریل سے پوچھ نہ لوں، جب تک جبریل سے معلوم نہ کر لوں، میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے، پوچھنے کے بعد بتاؤں گا. فاتاه، آپ کے پاس جبریل آئے. فاخبره جبریل ان احب البقاع الى الله المساجد وابغض البقاع الى الله الاسواق، جبریل آئے اور بتایا کہ سب سے زیادہ محبوب ترین جگہیں اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہیں. امام احمد، ابو یعلی، حاکم، بزار نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا کہ میں نہیں جانتا جب تک کہ جبریل مجھ کو نہ بتائیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں تحقیق کر کے بتاتا ہوں یا تحقیق کر کے بتاتی ہوں، دیکھنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، اس کا پورا جواب میرے پاس نہیں ہے، علماء سے پوچھنا پڑے گا. آپ ان کا ذہن بنائیے، مثلا بچے نے آپ سے کوئی سوال پوچھا، آپ نے کہا اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، یہ بہت اچھا سوال ہے، مشکل سوال ہے، ایک کام کرتے ہیں ہم عالم صاحب کو فون کرتے ہیں. فلا عالم کو آپ نے کال کیا اور آپ نے کہا شیخ میں اس کو اسپیکر پہ رکھ رہا ہوں اور میرے بچے نے ایک سوال پوچھا ہے، وہ آپ کا جواب سننا چاہتا ہے، اور آپ نے اور مجھ کو جواب معلوم نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ سے ہی اس کو بات کرا کے اس کو جواب آپ دیں۔ ٹھیک ہے، بتائیے۔ آپ نے پوچھا، بچہ سن رہا ہے، اس کو تربیت ہوگی کہ جب جواب معلوم نہ ہو تو علماء سے پوچھا جاتا ہے، اس کی زندگی میں بات پیوست ہو جائے گی اس کے دل میں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ یا آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ نے کہا سوال تو بڑا اچھا ہے، ٹھہرو ایک کام کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کتاب اٹھائی، آپ ڈھونڈ رہے اس کے سامنے، وہ بیٹھا چپ چاپ، آپ نے ڈھونڈ کے اس میں سے بتا، دیکھو تم نے جو حدیث پوچھی نا وہ یہ حدیث ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، دیکھو نیچے لکھا ہوا ہے۔ اس طرح سے میں نہیں جانتا بولنے کا حوصلہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، چاہے آپ بچوں کو پڑھائیں بڑوں کو، جو میں نہیں جانتا نہیں جانتا وہ کچھ نہیں جانتا۔ آدھا علم یہ ہے کہ آدمی نہیں جانتا بولے، کیوں؟ اس لیے کہ علم کی امانت بہت اہم چیز ہے، آدمی میں امانت داری ہونا چاہیے، صرف انٹیلیجنٹ ہونا کافی نہیں ہے، کیریکٹر بھی ہونا چاہیے۔ انسان کا صحیح جواب دینا اس کے علم کو ظاہر کرتا ہے، اور نہ جاننے کے وقت میں میں نہیں جانتا بولنا اس کے کیریکٹر کو بتاتا ہے، اس کی امانت داری بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے اللہ پر، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے رسول پر، یہ دین میں احتیاط کرتا ہے۔ تو یہ انسان کے کیریکٹر کو، اس کے کردار کو ظاہر کرتا ہے، اس کے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے، اس کی امانت داری کو ظاہر کرتا ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں، صرف عقل مند ہونا کافی نہیں ہے۔ تو یہ بچوں کی تعلیم کے کچھ آداب تھے جو ہم نے دیکھے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دوسری کتاب شروع کریں گے، یہ کتاب ہے دینی تعلیم، اس کا حصہ اول ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے ہی درس میں ہم دیکھیں گے، اور یہ کتاب بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی، یہ جو نوٹس ہیں یہ کتاب، یہ آپ کو دی جائے گی۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔